الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعرض عن ذكري وانه لمعيشه ضنكا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. مجھے سب سے پہلے تو اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ مجھے اپنی تمام تر کمائیگیوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی تمام تر خامیوں کا پورا ادراک ہے، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہے وہ خالصتاً میرے اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ بادشاہ ہے، وہ کسی گناہگار سے بھی کوئی نہ کوئی کام لے لیتا ہے اور اس کو توفیق عطا کر دیتا ہے. اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور میرے پہ یہ توفیق جاری رکھے، ورنہ میرے بس کی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کبر سے، اس غرور سے، اس تکبر سے بچائے کہ جو اس راستے میں بہت زیادہ آ جاتا ہے انسانوں کے لیے، اس لیے کہ زہد سے بڑا تکبر اور کوئی تکبر نہیں ہوتا. جو زہد کے تکبر میں آ گیا پھر اس کے لیے کوئی نجات نہیں. حضرات گرامی، بڑا کمال کا موضوع ہے دفاع پاکستان. جب یہ لفظ پاکستان میں اس مملکت خداداد پاکستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بولتا ہوں تو بہت ساری چیزیں جو میرے جیسا آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتا آیا ہے، اور اقبال کی فکر جو ان ارشادات سے نکلی ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہنس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت در کاشانہ دین نبوی ہے. یہ وطنیت مجھ میں کیوں آ جاتی ہے کہ میں پاکستان سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور مجھے پاکستان کیوں عزیز ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میں کیوں کسی اور ملک سے کیوں محبت نہیں کرتا؟ اسلام تو وطنیت کا قائل نہیں ہے، اور وطنیت تو بنیادی طور پر اتنا بودہ اور اتنا کمزور نظریہ ہے کہ جس دھرتی کو ہم دھرتی ماں کہہ رہے ہوتے ہیں، جس دھرتی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری مادر وطن ہے، یا وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں گاتے رہتے ہیں، جس کے ترانے لکھتے ہیں، یہ اتنی کمزور ترین رشتہ ہے انسان کا کہ جس دن یہ دھرتی انسان کے لیے پانی دینا بند کرتی ہے، جس دن یہ ماں جانوروں کے لیے گھاس اگانا بند کرتی ہے، تاریخ شاہد ہے کہ انسان اس ماں پر لعنت بھیجتا ہے اور کسی دوسری ماں کو تلاش کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. کہاں ایرینز؟ کیا اپنی سرزمین پہ ہیں؟ کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا، کس علاقے میں بھاگ گیا، چلے گئے. کہا ماں اب ہمارا رشتہ ختم، ہم یہاں تمہارے ساتھ فاقے نہیں کاٹ سکتے. تو اتنی سی محبت نہیں ہے نظریے کے ساتھ، اس نظریے کو ہم روز زمین و آسمان کے کلابے ملا کر کے یہ سندھ کی زمین ہے، اور یہ پنجاب کی زمین ہے، اور یہ فلاں کی زمین ہے. کل اگر سندھ کی زمین بنجر اور ویران ہو جائے جیسے افریقہ کے ڈیزرٹ سہارا ہوئے تھے، سب سے پہلا ایکزوڈس جو ہے، سب سے پہلی دنیا کی ہجرت جو ہے وہ افریقہ میں ہوئی. جس دن وہاں پر وہ سہارا بنا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ انسان کو وہاں شکل و شباب نظر نہیں آتی، بھاگ گیا. تو جس دھرتی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میری سندھ دھرتی ہے، یہ میری بلوچ دھرتی ہے، یہ میری پنجاب دھرتی ہے، اس کا تصور صرف ایک چند قحط سالی کے سال ہیں، اس کے بعد دیکھیے گا کیا صورتحال ہوتی ہے. میں مستوم میں ڈپٹی کمشنر تھا، وہاں کاریزات ہوتے ہیں، 18 گاؤں وہاں سے ہجرت کر کے نکلے تھے کیونکہ کاریز خشک ہو گئی تھی، ایک چیز وہاں نہیں چھوڑی انہوں نے اپنی، جو اٹھا سکتے تھے اٹھایا، اس کے بعد واپس نہیں لوٹے، کچھ پتا نہیں چلا. تو جس چیز پہ ہم لڑتے ہیں وہ بنیادی طور پر بڑی بودھی اور بڑی کمزور سی چیز ہے. لیکن یہ پاکستان کیوں؟ اصل معاملہ بنیادی طور پر سمجھنے کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر قومیتوں کا اور رنگ کا اور نسل کا اور ساری چیزوں کا جھگڑا جو ہے، میرے جیسے ایک پڑھے لکھے لوگوں نے، سوشیولوجسٹ نے پیدا کیا ہے. یہ نسل ایک ہے، اس کی فیچرز ملتے ہیں، یہ سیمائٹس ہے، اس کے پاؤں سیدھے ہیں اس لیے سیمائٹس ہیں، اس کی ناک اس طرح تیکھی ہے اس لیے جیوش نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس کی آنکھیں اس قسم کی ہیں اس لیے کوکیشین ہے، یہ اس طرح کے رنگ آزاد و خسائل کا معاملہ ہے، جینیالوجیکل ٹریز نسلی ٹریز بنائی گئی، پھر یہ علاقہ ہے اس علاقے کے اندر صدیوں سے یہ لوگ رہ رہے ہیں اس لیے صدیوں سے ان کی زمین ہو گئی ہے، یہ ساری چیزوں کو جب میرے جیسے پڑھے لکھے سوشیولوجسٹ نے بنا کے اس دنیا کو 1910-11 کے بعد جب یہ نیشن سٹیٹس بنی ہے تقسیم کیا تھا، تو اس دنیا کو تقسیم کرتے ہوئے میری محبت کی وجہ کیا ہے؟ عراقیوں نے کہا مجھے میرا ملک دے دو، ہم عراقی ہیں صدیوں سے رہتے ہیں یہاں پر، شامیوں نے کہا ہمیں ہمارا ملک دے دو ہم شامی ہیں، مصریوں نے کہا ہمارا ملک دے دو ہم فرعون کے زمانے سے یہاں سے چلے آ رہے ہیں، فرانسیسیوں نے کہا ہماری یہ سرزمین ہے، فرینچ کلچر ہے، فرینچ زبان ہے، وکٹر ہیوگو کے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، بیلجیم نے کہا ہمارا کنگ وہاں سے چلا آ رہا ہے، ہماری اتنی سی باؤنڈری ہے یہاں پر ہم تحفظ کریں گے، ہم دنیا کی وہ واحد قوم ہے، یہ مملکت خداداد وہ واحد ہے کہ 199 گھر تھے، 199 عمارتیں بنی اس دنیا کے نقشے کے اوپر، ہم نے جب ایک عمارت تخلیق کی اس کے بعد اللہ کی تختی لگا دی، مجھے اس لیے محبت ہے اس ملک سے، 199 گھر ہیں اس دنیا کے نقشے کے اوپر، یہ واحد جگہ ہے کہ جو مسجد ہے کوئی اور نہیں، 1400 سال کے بعد پہلی دفعہ ہم نے بدر پیدا کیا، کہا بیٹا ابو بکر کئی دفعہ تم میری گرد تلوار کی سطح میں آئے تھے، میں نے تمہیں بخش دیا، ابو بکر نے کہا جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، ابو کہا وہ ایک دفعہ بھی تمہارے گردن میں نیچے آتی تو میں سر اڑا دیتا، ہم نے کہا تھا یہ میں محمد حسین چیما ہوں، یہ نذیر حسین ان چیما ہے، اس کا دادا ایک ہے، ہمارا ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں، ہم ایک طرح کا بھنگڑا ڈالتے ہیں، ہم ایک طرح کی دھوتی پہنتے ہیں، ہماری نسل ایک ہے، ہمارا رنگ ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہم گالیاں ایک طرح کی دیتے ہیں، میرا بھائی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہم نے 1400 سال بعد اس سرزمین کے لیے بدر پیدا کی تھی، اس سے پہلے بدر اس طرح پیدا نہیں ہوئی، 10 لاکھ لوگ اس لکیر کو کھینچنے کے لیے 10 لاکھ لوگ قربان کیے گئے، اس لکیر کو کھینچنے کے لیے مجھے اس لیے اس سے محبت ہے، 199 کیاریاں ہیں پوری دنیا کے نقشے کے اوپر، واحد کیاری ہے، کوئی کسی رنگ کا پھول ہے، کوئی کسی رنگ کا پھول ہے، ہم وہ کیاری ہیں جس نے دنیا میں پہلی دفعہ مدتوں بعد اس بات کا اعلان کیا تھا جو میرے اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اس دنیا میں صرف 2 قومیں آباد ہیں، نمبر 1 حزب اللہ اللہ کے گھڑے کے لوگ، اور حزب الشیاطین شیطان کے گھڑے کے لوگ، اللہ وہاں شیطان کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا کہ وحدانیت صرف سے دے پائے، حزب الشیاطین کہتا ہے شیطانوں کے گھڑے کے لوگ، ہم نے اعلان کیا تھا، اس لیے مجھے اس ملک سے محبت ہے، اب اس ملک کے حوالے سے سید الانبیاء کی 2-3 احادیث سنانے کے بعد آگے ذکر کروں گا، ہم خطرات میں ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اگر ہم اس ملک کا تحفظ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہم سب کو بدل دے اور کئی اور نسل آباد کر لیں، ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں، کتنے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دھرتی جو ہے پوری دنیا کے اندر اس بات کا اعلان کرے کہ اللہ کی دھرتی ہے، کوئی دھرتی سعودی عرب بھی اعلان نہیں کرتا کہ ہم اللہ کی دھرتی ہیں، وہ سعودیوں کا ملک ہے، ہاں حرم اس کے اندر ہے، ہاں حجاب اس کے اندر ہے، ہاں مدینہ النبی اس کے اندر ہے، لیکن اس کا اعلان نہیں ہے، یہ وہ سعودی عرب ہے، ہم واحد ملک ہیں دنیا کے نقشے کے اوپر کہ جس نے کہا یہ اللہ رضی اللہ کی زمین ہے، ہم اللہ کے لوگ ہیں، ہم اللہ کے نام پر بنے، پاکستان نام تو کوئی نام نہیں ہے، کوئی قومیت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے دن سے یہ صورتحال بنائی گئی، اسرائیل کے اندر ملک اسرائیل ہے اور نیشنلٹی جو ہے، اس ملک کی نیشنلٹی مسلم ہونی چاہیے تھی، پہلے دن سے مسلم ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہم تو تقسیم اس لیے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 احادیث ہیں، کتاب الفطر میں اٹھائیے، نسائی میں اٹھائیے، کسی اور جگہ نعیم بن حباب کی کتاب جو کتاب الفطر ہے، ہمارے علماء کرام اصل میں کمال کی بات یہ ہے کہ ان کا سانس پھول جاتا ہے بخاری اور مسلم کے اوپر، آگے آ کے پڑھتے نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کے لیے فورن پالیسی گائیڈ لائنز تک کی ہیں، آپ حیران ہوں گے کتنے خوش قسمت ہو تم لوگوں کے کتنے کا پیدا ہوئے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے 2 لشکروں پر جہنم کی آگ حرام کر دی، 2 لشکروں پر، ایک وہ جو جہاد ہند میں حصہ لے گا اور دوسرا وہ کہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جائے گا. اور پھر ٹائم لائن فرمائی, اٹھائیے احادیث کی کتاب میں ٹائم لائن فرمائی, کہا جس وقت یہ لوگ ہند پر حملہ کر کے ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے تو اپنے درمیان حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے. یہ محمود غزنوی کی جنگ نہیں, محمد بن قاسم کی جنگ نہیں, یہ آپ کے نصیب میں آنے والی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے. تیسری حدیث سناتا ہوں جس کے اوپر آپ نے فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو, میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر تم جہاد ہند کو پاؤ گے, بیعت کرو جہاد ہند کو پاؤ گے تو تم اس سے حصہ لو گے. اس کے اوپر ابو ہریرہ جو راوی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا تن من دھن اور جان و مال اس جہاد میں قربان کروں گا, اگر میں مر گیا تو میں افضل الشہداء میں ہوں گا اور اگر میں زندہ رہ گیا تو جہنم مجھ پہ حرام ہو چکی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں جو ہند کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور رسول اللہ کی بیعت کا ہاتھ نکالتا ہے, میرا رسول بیعت لے رہا ہے, میرا رسول, لوگ دیوانوں کی طرح وہاں سے نکلے آ کے یہاں آباد ہو گئے کہ کبھی مجھے جہاد ہند نصیب ہو جائے. پھر فرمایا دیکھو یہ بھی کتاب الفتن کے اندر حدیث موجود ہے, قرطبی کے اندر انہوں نے باقاعدہ تفصیل سے اس کا ذکر کیا آخری زمانوں کے اندر. آپ نے خراب الہند, خراب السند مل الہند و خراب الہند مل سین, عجیب و غریب فورن پالیسی گائیڈ لائن. سندھ کا نقشہ رسول اللہ کے زمانے میں دیکھیے تو وہ نقشہ جو تھا اس میں کلات, اس میں گوادر, اس میں دیبل, دیبل پورا علاقہ اکاڑے تک آتا تھا, آگے جا کے پھر خراسان شروع ہو جاتا تھا. آپ نے فرمایا سندھ میں جو خرابی آئے گی وہ ہند سے آئے گی, اور ہند کی خرابی ختم کرنی ہے تو چین اس پہ حملہ آور ہو گیا, چین اس کو خراب کرے گا. پالیسی گائیڈ لائن 1400 سال پہلے رسول اللہ فرماتے ہیں. ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے تجزیہ نگار میرے یہاں پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک ہم امریکہ سے نجات امریکہ کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے ہماری زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. تو یہ سچویشن ایسی ہے اس وقت مملکت خداداد پاکستان کی کہ میں آپ کو عرض کروں کہ اس سرزمین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدیں, آرزوئیں اور امنگیں اور دعائیں وابستہ ہیں. اس لیے ایک بات یاد رکھیے, میں 1424 سال میں نے بلوچستان میں گزارے ہیں, میں ابھی کچھ دن پہلے بلوچستان سے ہو کے آیا ہوں. جو کچھ آپ کو میڈیا بتاتا ہے ان لوگوں کی ہمت نہیں ہے کہ پریس کلب سے باہر نکل کے ان چار لوگوں کے علاوہ کسی اور جگہ چلے جائیں. یہ بلوچستان میں یہ صورتحال آج سے 28 سال پہلے بھی تھی. میں جب گیا تھا تو اس وقت بھی جاتے ہوئے روتے تھے لوگ کہ ہمیں بلوچستان پوسٹ نہ کرو, ہمارا تباہ حال ہو جائے گا. میرے ساتھ حسین اکانی کے بھائی ہیں محسن اکانی, ہم ان کی پوسٹنگ ہو گئی تھی, میری پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی بلوچستان. آئی آپٹڈ, میں نے کہا آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں, اور اللہ کا مجھ پہ کرم کے وہاں چلا گیا. محسن اکانی صاحب جو تھے وہ چلے گئے اس میں سندھ اور میں وہاں چلا گیا. یہ نعرے, یہ سب کچھ شروع ہی سے وہاں پر تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ وہ ہے کہ جس میں نہ میں سچ بولتا ہوں, نہ بلوچ رہنما سچ بولتے ہیں, نہ ایجنسیوں والے سچ بولتے ہیں, نہ کچھ اور, ہمارا معاملہ جھوٹ کا معاملہ ہے. اس سرزمین پر نفرت کا بیج اکیلے نہیں بویا گیا, اس سرزمین پر نفرت کا بیج پہلے دن سے بویا گیا تھا جس دن اس پاکستان کے باہر اللہ کے نام کی تختی لکھی گئی. ایک کتاب انشاءاللہ العزیز, ہم نے اس کو ترجمہ بھی کر لیا ہے, انشاءاللہ العزیز اس مہینے کے آخر تک آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی. ایک عجیب و غریب واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کا جو ہماری نصاب کی کتابوں سے نکال دیا گیا. ایک شخص تھا علامہ محمد اسد, میں نے اس کا کئی بار ذکر بھی کیا ہے. علامہ محمد اسد جیو تھے, ایک جیو گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تھے, اور آسٹریا کا جو شہر ہے ویانا اس کے اندر وہ تھے. یہ وہی شہر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کمال ہے, ابو جہل اور سید الانبیاء کا شہر مختلف نہیں کرتا, ایک ہی رکھتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا. مجھے کسی نے پوچھا تم گجرات سے پیدا ہوئے ہو, میں نے کہا ہاں میں گجرات سے. کہوں گجرات میں کیسے پیدا, میں نے اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ ابو جہل اور رسول اللہ کا شہر محلہ بھی بلکہ ایک رکھتا ہے. ایک شخص ہزار وہاں پیدا ہوا ہے جس نے پروٹوکول آف جوز لکھے تھے, محلہ بھی ایک, علاقہ بھی ایک, اور دوسرا علامہ محمد اسد. علامہ محمد اسد جو تھے یہ وہاں پیدا ہوئے اور دادا نے کہا کہ میں تم کو ربائی بناؤں گا, جیسے ہمارے ملا ہوتے ہیں بہت بڑے, ربائی جو ہے انہوں نے بنانے کی کوشش کی لیکن ان کو کچھ دل نہیں لگا, کچھ تالبوت پڑھتے رہے باقی چیزیں. پھر اس کے بعد صحافت میں نکل گئے, جرمنی چلے گئے. جرمنی میں جا کے انہوں نے ٹولسٹائی کی بیوی جو تھی وہ اس کا انٹرویو کر دیا, کیونکہ اس کے ساتھ بڑا انہوں نے ظلم ولم کیا تھا کمیونسٹ نے, تو بڑا پاپولر ہوئے. تو اس پہ بہت پاپولر جرنلسٹ ہوئے, تو ان کو انہوں نے بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ فلسطین. اور فلسطین میں اس وقت ابھی بالفور ایگریمنٹ ہوا ہوا تھا, 1920 میں ہوا ہے بالفور ایگریمنٹ. یہ خفیہ ایگریمنٹ تھا کہ ہم آپ کو وہاں پر بسانے کی کوشش کریں گے اور آپ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہمارا ساتھ دو. یہ یہودیوں نے ایک خفیہ ایگریمنٹ کیا تھا جو بعد میں بالفور ایگریمنٹ نکلا. تو اس وقت یہودی آبادکار وہاں آباد ہو رہے تھے, تو یہ بھی ایک یہودی بچہ جو تھا یہ وہاں چلا گیا. وہاں فرائڈ کا ایک شاگرد تھا, اس کے گھر میں رہنے لگا. وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ عربوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو انہوں نے وہاں عربی پڑھنی شروع کی اور اس میں قرآن ان کے ہاتھ میں آ گیا. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے کہیں بھی دے سکتا. 1926 میں یہ وہاں سے اٹھے, جرمنی آئے اور اسلام قبول کر لیا اور اس ساری جد و جہد کے خلاف وہاں چلنے لگے. 1926 سے لے کے 1930 تک یہ عرب کے علاقے میں رہے. تو پھر انہوں نے جب کہتے ہیں میں نے کتاب الفتن پڑھی ہے, تو جب اس علاقے کا ذکر اس کتاب کے اندر پڑھا تھا, انڈو پاکستان آ گئے اور علامہ اقبال سے ملے. اور علامہ اقبال نے ان کو کہا کہ تم کہاں اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہو, وہ تو چین, وہ تو مصری ہیں, وہ تو عراقی ہیں, یہاں کچھ اور ہونے والا ہے. تو علامہ اسد جہاں رہ گئے, جب یہاں رہے ہیں وہاں پر, تو اس دوران فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی. سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران انگریزوں نے ان کو جرمن جاسوس سمجھ کے گرفتار کر لیا. اس میں کمال واقعہ آپ سب لوگوں کے لیے کہ کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ باہر کا آیا وہ آدمی اس دھرتی کو کتنا مقدس اور محترم سمجھتا. گرفتار کر لیا, سارے جرمن تھے, دوسرے تو چار پانچ مسلمان جو محافظ تھے, گارڈ تھے, انہوں نے کہا علامہ صاحب, اسد صاحب, آپ مسلمان ہو, ان میں آپ نماز پڑھتے ہو, ہم آپ کو بھگا لیتے ہیں, ہم آپ بھاگیں اور اپنے ملک واپس چلے جائیں. اگرچہ اس وقت ہوا یہ تھا کہ ان کے والدین کو اور ان کے بھائی کو جیو سمجھ کے پروسیکیوشن میں ہٹلر نے ان کو پھانسی چڑھا لیا. اس حد تک شدت قسم کی صورتحال وہاں موجود تھی گھر کے اندر. تو تم اس علاقے کو چھوڑ دو, ہم تو نکال دیتے ہیں. علامہ اسد کا جواب کمال ہے جو اپنی بایوگرافی میں لکھتے ہیں. اس نے کہا تم مجھے اس سرزمین سے دور کرنا چاہتے ہو کہ جس سرزمین پر آخری حق مارکا حق کو باطل ہونے والا, میں تو انتظار کر رہا ہوں اس ملک کا جو یہاں وجود میں آنے والا ہے, مجھے رہنے دو قید میں. 6 سال وہ شخص قید میں رہا. قید کے بعد رہائی جب ہوئی ہے تو اس نے سب سے پہلے 1946 میں اپنا رسالہ عرفات نکالا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ بعد میں لگا تھا, عرفات کی کاپیاں نکال کے دیکھیں جو کہ جلا دی گئی تھی, اس کا بھی بڑا کمال واقعہ ہے. عرفات کے اندر ایک مضمون ہوتا تھا مستقل, وٹ پاکستان مینز. اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی تو میں ڈکشنری تحفے میں دینے کو تیار ہوں گا, اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا. اور آخر میں وہ لکھتے تھے لا الہ الا اللہ. 46 میں اس وقت میں, 47 میں 14 اگست بنا ہے, جب پاکستان بنا ہے 14 اگست کے 3 دن بعد قائد اعظم محمد علی جناح, کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اللہ نے بنایا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کو توفیق عطا فرمائی تھی کہ وہ ملک بنائے, وہ اللہ کسی اور کو بھی دے سکتا تھا. یہ اللہ سے قائد اعظم کی خوش قسمتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو, قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اسد کو پاکستان میں پہلا ایک محکمہ بنا کے دیا. اس سے پہلے سب محکمے انگریزوں کے تھے, اریگیشن انگریزوں کا, اس کے بعد ایگریکلچر انگریزوں کا, ایجوکیشن انگریزوں کا, ہیلتھ انگریزوں کا, ہوم انگریزوں کا, تمام انگریزوں کے محکمے تھے. واحد محکمہ جو قائد اعظم نے اپنی زندگی میں ایک ہی محکمہ بنایا, اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن, اور اس کا سربراہ تھا علامہ محمد اسد. 4 ذمہ داریاں دی گئیں اس شخص کو. نمبر 1, پاکستان کا قانون اسلامک ڈھانچے کے اندر دھارنا ہے, آئین پاکستان کا, اسلامک کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرنا ہے. نمبر 2, پاکستان کا اسلامک اکنامک سسٹم آپ نے ڈرافٹ کرنا ہے. نمبر 3, پاکستان کے اندر اسلامی نصاب تعلیم جو ہے اس کو متعین کرنا ہے. اور نمبر 4 یہ ہے کہ پاکستان کے جو عشر اور زکات کے جو قوانین ہیں ان کو مرتب کرنا ہے. یہ 4 قوانین بناتے ہوئے علامہ محمد کہتے ہیں میں نے کام شروع کیا. اسی سیکرٹریٹ کے باہر جہاں بورڈ آف ریونیو کا دفتر ہے, وہاں ان کا دفتر تھا, انہوں نے چیزیں مرتب کی اور اپنی 2 سفارشات لے کے چلے گئے لیاقت علی خان صاحب کے پاس, وزیر اعظم تھے اس وقت. لیاقت علی خان کے پاس جب وہ سفارشات لے کے گئے اب یہ میرے جیسا بیوروکریٹ اس ملک کے اندر تباہی کی 90% ذمہ داری جو ہے میں بیوروکریٹ سے دیتا ہوں. ہمارا سیاستدان جو ہے نا وہ تو بیوقوف کا بچہ, اس کو تو فائل پڑھنی نہیں آتی. ہمارے جرنیل کو 5 سال لگتے ہیں جا کے کہیں سرکار کا پتہ چلنے کے لیے, اور جب اس کو سرکار کا پتہ چلتا ہے اس وقت تک ان کے ہاتھ میں کھیل چکا ہوتا. دو سفارشات دی انہوں نے, کہا دیکھو اس ملک میں اگر آپ نے واقعی خالصتاً اسلامی تعلیم کے حساب سے یا اسلامی مملکت کو بنانا ہے تو آپ سارے جتنے بھی مدرسے ہیں 2 سال کے لیے بند کر دیں, کیونکہ ایک لمحہ بھی اگر یہ لوگ ان سکولوں میں گئے تو وہ آپ کو ڈاؤن سلائڈ کی طرف لے کے جائے گا. جب تک ہمیں مکمل طور پر ایک اسلام کا نصاب تعلیم نہیں بناتے, یہ بچے گلی ڈنڈا کھیلیں کرکٹ کھیلیں ہمیں کوئی پروانی ضائع نہیں ہوں. اور دوسری سفارش کہ جن لوگوں کو انگریز نے یہاں پر جائیدادیں عطا کی ہیں خاص مقاصد کو دینے کے لیے, وہ آئندہ جب بھی اس ملک کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے, ان سے ساری جائیدادیں واپس لے لیجیے. یہ 2 سفارشات تھیں اور نظام تعلیم مرتب کیا اس کے اوپر. اس کے بعد میرے جیسے بیوروکریٹ پھر ذہین لوگ, کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی شیطانی عقل عطا کی, شیطان کو تو ظاہر بات ہے عطا ہے سب کچھ ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آپ عربی جانتے ہیں, ایک بہت بڑا نام ہے جس کو ہم سر ظفر اللہ, اس کے بارے میں علامہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قادیانی کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس شخص کو پاکستان کے ساتھ قد اور دشمنی کیا, کہ جب بھی کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی یہ میرے خلاف ہو جاتا تھا. سر ظفر اللہ نے ایک نوٹ پیش کیا کہ یہ بندہ بڑا زبردست ہے, اس کو عربی بھی آتی ہے, یہ انگریز بھی لے ہے, اور اس کو سعودی خاندان کے ساتھ جس کے تعلقات ہیں, اور یہ مصر میں بھی رہا ہے, تو اس کو ہم اتحاد بین المسلمین کا دائی بنا کر ہم فوراً آفس میں رکھ لیں. اینڈ علامہ اسد واز اپوائنٹڈ ایز ڈائریکٹر جنرل مڈل ایسٹ افیئر ان فورن سروس. علامہ کہتا ہے میں نے رات روتے ہوئے گزاری ہے اس دن کہ میں ساتھ ہو کیا کہا ہے. اس نے وہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز مجھے لکھے تھے, کمال کی بات ہے. اس دن وہ چلے گئے, وہاں گئے ہیں اور اپنا پورا دورہ مرتب کیا ہے. جس دن وہ شخص یہاں سے روانہ ہو کے پہلی فلائٹ لے کے مصر پہنچا ہے, اس کے اگلے دن ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کے اندر اچانک شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے, وہ سارا ریکارڈ جلا دیا جاتا. یہ ہے اس ملک کی بدقسمتی, ایک جگہ بھی اس لیے کہ وہ واحد لنک تھا جو ثابت کرتا تھا کہ قائد اعظم سیکولر نہیں تھا, یہ واحد لنک تھا جو بتاتا تھا کہ یہ ملک جو ہے خالصتاً اللہ کے رسول کے نام پہ بنا تھا اور اللہ کا قانون نافذ ہونا تھا. جس شخص نے بری ترین حالت میں 18 جولائی 1948 کو 3rd ڈگری TB تھی اسٹیٹ بینک کے اندر کھڑے ہو کر 4 فگرے پڑھ لیجئے گا, آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے کسی مولوی میں آج تک ضرورت نہیں ہوئی جو اس بندے نے اس وقت کہی. اس نے کہا آئی پرسنلی واؤچ میں ذاتی طور پر نگرانی کروں گا دا ریسرچ سیل آف دا اسٹیٹ بینک دیٹ دے ول ڈیولپ اے کمپریہنسو انٹرسٹ فری اسلامک اکنامک سسٹم. یکم جولائی کو اس کی تقریر, اس کے اگلے فکرے سنیے, دا ویسٹرن اکنامک سسٹم ہیز کریٹڈ سچ اے میس دیٹ اونلی اے میریکل کین سیو دا ویسٹرن سوسائٹی. اتنا گند پھیلا دیا ہے مغرب کے معاشی نظام نے کہ صرف میریکل ہی اس کو بچا سکتا ہے, مجھ سے اس کو بچا سکتا ہے. اٹ ہیز ریزلٹڈ انٹو 2 میجر وارز. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شخص سیکولر تھا. مجھے ایک جگہ ایک ٹی وی پروگرام میں کسی نے کہا کہ اس کی لباس دیکھو, میں نے کہا ٹائی پہن تو میں نہیں میں بھی پہنتا ہوں, اگر لباس پہنے سے میں سیکولر ہو جاتا ہوں میں سمجھوں گا تو مجھے گالی دے رہے ہو. وہ دن اور آج کا دن اس مملکت خدا داد کے ساتھ ہم نے کھیل کھیلا ہے, بہت بڑا کھیل کھیلا ہے. ہم نے ایتھنک لنگوسٹک اور تمام تر وہ تصبات جتنے بھی تھے ان کے بیج لگائے. واحد بدقسمت ملک ہے, کل میں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ میں علماء کرام درخواست کروں کہ خدا کے لیے ان پروگراموں کے اندر نہ جایا کریں. واحد ملک کا پروگرام ہے, سیاکاری سندھیوں کی رسم ہے, ونی پٹھانوں کی رسم ہے, سوارا پشتونوں کی رسم ہے, غیرت کے بدلے پنجابیوں کی رسم ہے. کبھی کسی نے قوم پرست کو بلا کے کہا ہے کہ تم پنجابی ہو تم دیکھو کرتے ہو, آ کے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے کیوں کرتے ہو؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ امریکہ کے اندر کرسچنز کیوں کرتے ہو؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ تم ہندوؤں کے اپنی عورتوں کو جھیل کر کیوں جلاتے ہو؟ واحد پاکستان کا میڈیا ہے کہ جو خالص تن جب بھی کوئی مسلمان کو غلط حرکت کرے گا سیدھا اسلام کو گالی دے گا. یہ وہ بدترین لوگ ہیں, 18 ڈکٹیٹر رہے ہیں مسلمان ملکوں کے اوپر, سارے کے سارے سیکولر تھے. مسلم مبارک سیکولر, ناصر سیکولر, زین العابدین بلاڈی سیکولر, بشار الاسد سیکولر, سب کہتے ہیں یہ مسلمان ڈکٹیٹر, رول سیکولر. مشرف مسلمان تھا, وہ سیکولر, اس کی سیکولرزم یہاں پر نافذ تھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, ایک حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا اس حوالے سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال دھوکا اور فریب کے ساتھ ہوں. اور دھوکا, جج صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, باتیں کی ہیں, اس دھوکا اور فریب کا واحد واحد علم بردار جو ہے وہ میڈیا ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ میڈیا ہے. میں افغانستان کے علاقے کے قریب قریب میں نے بہت نوکریاں کی ہیں, چمن میں رہا ہوں, پشین میں رہا ہوں, چاغی میں رہا ہوں, یہ سارے کے سارے. ملا عمر جو تھے چمن میں, زمانے میں یہاں پر ایک مدرسہ میں, میں جب وہاں پر تھا تو مدرسہ میں امامت کیا کرتے تھے, اس کے بعد وہیں سے وہ جہاد کے لیے نکلے تھے اور اس کے بعد انہوں نے فتح حاصل کی تھی. آپ حیران ہوں گے کہ افغانوں کی 200 سال کی تاریخ ہے. یہ افغانستان نے لاسٹ ٹائمز آؤٹ فرام دا نارمز اینڈ مورز آف دا سوسائٹی, کہ قانون جو ہے وہ لوگوں کے رسم و رواج سے پیدا ہوتا ہے. پٹھانوں کے ہاں کوئی شخص کسی کو تانا دیتا ہے تو کہتا ہے تو سنگ پشتانا بھی منسن کی, تم کیسا پٹھان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. وہ یہ نہیں کہتا تم کیسا مسلمان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا, تم کیسا پٹھان ہے کہ روزہ نہیں رکھتا. ان کے ہاں یہ تمام تر چیزیں سلی ہوئی تھی اس کلچر کے, جس حساب سے انہوں نے اسی طرح کا سخت ترین اسلام جہاں نافذ کیا. کیونکہ یہاں پر اگر ہوگا تو یہاں کا معاشرے کے حساب سے اور طرح کی صورتحال ہوگی. امن کی صورتحال یہ تھی کہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں, کہ میں چاوی میں ڈپٹی کمشنر تھا, تو اس وقت وہاں پر ایک پانی آتا تھا وہاں سے شورمک کی ندی کا, جو جمالدینیوں اور بازینیوں اور مینگلوں کو سیراب کرتا تھا زمینوں میں. وہاں ایک بڑے سردار نے بند باندھ دی. میں نے فون کیا ہیلمند کے گورنر تھے ملا عبد الغنی برادر, جن کو ان کو پکڑ کے انہوں نے امریکیوں کے حوالے کیا تھا. میں نے کہا مولا صاحب آپ آ جائیں, کہتے میں یہیں گھوم رہا ہوں بارڈر کے قریب, میں آ جاتا ہوں. وہ جہاں واپس آئے, وہاں پہنچے تو بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا ایسا ہوا ہے, کہتے چلو موقع پہ چلتے, تو اخبل ملا رابڑا اخبل رابڑا, تم دو اپنے مولوی لے آؤ یا ہم اپنے مولوی. اے ملک کے لوگ جنہوں نے ساری زندگی پٹواری دیکھا ہوا تھا, کانوں کو دیکھا ہوا تھا, انہوں نے کہا مولوی کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو ایسے ہی فیصلہ کرتے ہیں. بہرحال یہ پٹواری بھی لے گئے, واجب الارض بھی اٹھا لیا, فرض اقیت بھی اٹھا لی, ساری چیزیں اٹھا لی, موقع پہ وہاں پہنچے. انہوں نے پوچھا مولوی صاحب بتاؤ فقہ کے مطابق پانی کے اوپر کیا ہے؟ دونوں مولوی صرف کے اسے, انہوں نے کہا اپنے حصے کا استعمال کرتے ہیں, نیچے والوں کو روک نہیں سکتے. ایک فکرہ تھا کہ تم توڑو گے یا ہم توڑیں. بلڈوزر سے بنا ہوا بند وہ کدال سے توڑنے لگا, صبح تک بند ختم تھا. رٹ آف دی گورنمنٹ, 7 سپاہی تھے بلدک کے اندر. پولیٹیکل سائنس کا بیسک پرنسپل ہے وین لا بیکمز انویزبل, وین اسٹیٹ بیکم انویزبل, سکسیسفل گورنمنٹ وہ ہوتی ہے کہ اشارے کے اوپر سپاہی کھڑا نہ ہو, اشارے کی پابندی کر رہے ہوں. 7 سپاہی سے زیادہ کسی شہر کے اندر سپاہی سے چوری نہیں ہوتی تھی, ڈاکہ نہیں ہوتا تھا. دنیا کی سب سے بڑی 97% پاپی پروڈیوس کرنے والے, یہ جو افیم پروڈیوس کرنے والا ملک, زیرو پہ لے کے آتے, جسٹ ون آرڈر. آپ لا سکتے ہیں دنیا میں پہلا ملک افغانوں کے ہاں, کہتے ہیں پرتک جو ہے, یہ جو ٹوپک جو ہے یہ پرتک ہے. پرتک کہتے ہیں شلوار کو, کہ جو کہ ہماری بندوق چھینتا ہے وہ ہماری شلوار اتار لیتا ہے. ڈی ویپنائز کیا پورے افغان کو, کہا ہم جو ہیں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے, تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی, اور لوگوں کو یقین تھا کہ یہ حفاظت کریں گے. 1.5 منٹ کی ویڈیو ہے جس میں وہ ٹی وی لٹکے ہوئے ہیں, وہ عورتوں کو یوں کر کے وہ پیچھے کر رہے ہیں, آتے کے پیچھے پیچھے 2.5 منٹ کی ویڈیو. پاکستان کا کوئی بھی مولوی ٹی وی پہ بیٹھ کے طالبان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, کہتا ہمیں تو طالبان والا اسلام نہیں چاہیے. دس از میڈیا, چیتی ہوئی جنگ آپ پارتے ہیں, چیتی ہوئی جنگ. آپ جس کو چاہیں, آج سے 25 سال پہلے آپ کے پولیس کے تھانے کے باہر یا پولیس کی چیک پوسٹ کے اوپر کس کو دیکھا جاتا تھا؟ جو سلطان رائٹ ہے بڑا بنگا بنگا بدماش تو چلنا ہے. اقبال دیکھ اپنے, یہ مجھے دیکھ اپنی, یہ کرمنل لگتا ہے شکل سے. آج کس کا, آج کس کا کس کی طرح دی جاتی ہے؟ جس کے چہرے سے ایمان ٹپکتا ہوتا ہے, جس کی شلوار اونچی ہوتی ہے, جس سے پروٹوٹائپ امیج جو میڈیا کریٹ کرتا ہے. دنیا کے کس ایئرپورٹ کے اوپر آج کس کی تلاشی لی جاتی ہے؟ کیا اس دھوتی پہنے ہوئے, وہ کانوں میں بالی ڈالے ہوئے, وہ لمبے لمبے بال لگائے ہوئے, ہاتھ کے اندر وہ پستول پکڑے, اس کی تلاشی ہوتی ہے؟ نہیں, اس شخص کی تلاشی ہوتی ہے کہ جس کے سر کے اوپر ماتھے پہ محراب بنا ہوتا ہے, جس دا پروٹوٹائپ امیج, جس کو چاہو جو کر دو, جس کو چاہو جو بنا دو. تو ایک بات یاد رکھیے, میں ملکوں گھوما ہوں کہ یہ وہ ہتھیار ہے جس سے آپ نے جنگ کرنی ہے. یہ ہتھیار اگر آپ کے پاس نہ ہوا, اور ایک بات, 1987 میں اس دنیا کے اندر 97 کمپنیز تھیں. آپ نے ذرا دشمن کو دیکھیں اور پھر اس کو دیکھیں کہ آپ نے کرنا کیا. 97 کمپنیز تھیں جو دنیا کے اندر میڈیا کو کنٹرول کرتی تھی, سافٹ ویئر میڈیا کو. 1998 میں گلوب کرنا شروع کیا گیا. 2005 میں یہ 5 کمپنیوں کی ملکیت ہو گیا. اس وقت دنیا کا 98% میڈیا صرف 3 کمپنیوں کی ملکیت ہے. نمبر 1 والٹ ڈزنی, اور نمبر 2 رابرٹ مرڈوک کی کمپنی, اور تیسری ایک اور کمپنی ہے. اور رابرٹ مرڈوک کی کمپنی کے وہ پچھلے دنوں ایک انہوں نے نکالے تھے, جو خفیہ ایجنڈے کے اوپر انہوں نے 4 گائیڈ لائنز دی ہیں. 4 گائیڈ لائنز, کہتا ہے یہ 4 کام کر لو, دنیا ٹھیک ہے, تمہارے قبضے میں ہے. نمبر 1 اس نے یہ کہا کہ تمام تر میوزک جو ہے وہ الیکٹرانک کر دو. جب تک یہ موسیقی جو ہے یہ ہلکے سروں میں, دھاپ دھاپ میں اس میں رہے گی, لوگ آرام سے اطمینان سے بات سننے کے قابل رہیں گے. ان کو اس رٹ میں لگا دو. نمبر 2 کانسپریسی تھیوریز اس حد تک بلڈ کرو کہ لوگوں کو اپنی طاقت پر یقین نہ ہو. امریکہ کرتا ہے وہ ساری صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے قرآن میں بیان کرتا ہے. ہم امریکہ کے بارے میں بیان, حکومت امریکہ لاتا ہے جی. اللہ کہتا ہے تو دل ملک منتشا تنزل ملک منتشا و تز منتشا و تزل منتشا. ہم کہتے ہیں امریکہ نے زرداری کو بٹھایا ہوا ہے. ہم کتنا بڑا شرک کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میری مرضی کے مطابق پتہ نہیں ہلتا. ہم کہتے ہیں امریکہ کی مرضی کے مطابق پاکستان میں پتہ نہیں ہلتا. اس طرح کی کانسپریسی تھیوری پیدا کرو کہ دنیا کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہے. نمبر 3 تیسری چیز وہ کہتا ہے کہ جہاں کوئی نیچرل لیڈرشپ پیدا ہو اس کو اس حد تک گندا کرو, اس حد تک ملائم کرو کہ لوگ اس کی لیڈرشپ سے نفرت کرنے لگے. یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے, یہ اس نے فلاں کے بارے میں, وہ جو اس حد تک لے کے جاؤ اس پروپوگنڈے کو, اس کے پروپوگنڈے کے بنیاد پہ اس نے جی حضرت علی کی گستاخی کر دی, اس نے جی فلانے کی گستاخی کر دی, آپ بجھا دو اس طرح پہ, میڈیا میں اس طرح پھیلا دو. 3 سیکسل ایکٹیویٹیز کو اس حد تک پیش کرو کہ لوگوں کو اچمبا نہ لگے. اب کس کو اچمبا لگتا ہے؟ کترینا کیف ڈانس کرے یا کوئی اور ڈانس کرے, کسی کو نہیں لگتا. 4 مین گائیڈ لائن, کوئی اور گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں آپ کو. یہ 4 چیزیں آپ چلائیں گے تو اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہے. حیران کن بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر, میں آپ کو بتا دوں, میں گوادر میں ایک انسرجنسی نہیں ہے. گوادر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بلوچ رہنما ہیں یہ بنیادی طور پر چاہتے یہ ہیں کہ گوادر کی زمینیں جو ہیں یہ کوڑیوں کی مول رہے ہیں اور یہ لوگ خرید لیں اور پھر ہم آ جائیں. یہ خود اپنے علاقے میں داخل نہیں, اب ان کے پاؤں میں خود وہ چیز آ چکی ہوئی ہے. پچھلے دنوں ایک موچی کو اٹھایا, مینگل موچی تھا, اس نے کہا میرے پاس 60,000 روپئے, اب سے تم 60,000 دو. ایک ہام بھی تھا, اس کو سبھی کرانے والا, اس کو اٹھایا, اس نے کہا پیسے دو 5,00,000 روپئے, ہم نہیں ہے, 3,00,000 دو, نہیں ہے, 2,00,000 دو, نہیں ہے, 1,00,000 دو, نہیں ہے, 50,000 دو, نہیں. اس نے کہا میں دوں گا نہیں, مجھے قتل کر دو. اس نے کہا اچھا 18,000 روپئے تمہارے کھانے پہ خرچ ہوا وہ دے دو, 18,000 روپئے دے کے واپس آئے. جس کے ہاتھ میں 4 بندوقیں ہیں وہ لیبر لیڈر بن چکا ہوا ہے وہاں پر. عجیب قسم کی پھیلی ہوئی, اب کہ ان کے اپنے پاؤں میں. میں تو ان سے اکثر کہتا ہوں, میرے ساتھ دوستیاں بھی ہیں. میں نے کہا چلو چھوڑو, پنجابی نے تو تمہارے ساتھ کچھ کیا ہوگا. دنیا کی بدقسمت ترین قوم وہ ہوتی ہے کہ جس قوم کے اندر کوئی مائگرنٹ ورکر جو ہے وہ قتل کیا جائے, جو وہاں پر صفائی کرنے گیا ہوا ہے, جو وہاں پر شیو کرنے گیا ہوا ہے, جو وہاں پر لکڑی کا کام کرنے گیا ہوا ہے. اس سے بدترین کبھی صورتحال ہوتی ہے؟ 50 سال تک سوائے پنجابی کے کسی اور کو گالی نہیں پڑی, اور 50 سال تک ہم نے ان کے ساتھ وہ رویہ رکھا ہے کہ میرے بڑے سے بڑے پلانر کو بھی نہیں پتا تھا کہ چاغی کہاں ہے. آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا جب تک آپ نے نام نہیں سنا ہوگا, جب تک آپ وہ دھماکہ نہیں ہوا. ہماری ایجنسیز نے وہاں مکمل طور پر اس کو ایک فاتح کی صورتحال میں لیا ہے, اسٹریٹجک ایریا کے طور پہ لیا. اب وہاں کی صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ لوگ اپنے آپ سے اس طرح تنگ ہیں. میں نے اسے اکثر کہتا ہوں پنجابی نے تو کیا, ہندو کو بھاگ کے چلا گیا آپ سے, اس کو تو آپ نے سیکولر میں ساتھ رکھے. گرداری لال بھاٹیا کو چلا گیا, ارجن داس بکٹی کو چلا گیا, ایک ہندو وہاں نہیں رہ گیا. اس لیے کہ وہاں رینسم کی کوئی سچ نہیں بولتا. میرے ایک کانفرنس میں کہا, میں نے کہا بولیں بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بیٹا جو اس کا سب سے بڑا رینسم کا کیمپ ہے, کیوں نہیں بتاتے ہو, کیوں نہیں بتاتے ہو کہ اس کے ایک اور وزیر اعظم کو کہ تو کیلو کا اپنا کیمپ ہے, کیوں نہیں بتاتے ہو کہ فلاں کا کیمپ ہے. ہر بندہ اس میں ہاتھ دھو رہا ہے. اور اب جیسے شیر آخر میں بھوکا ہوتا ہے تو شیر کو کھاتا ہے, ایگزیکٹلی وہ اپنے آپ کو خود کھا رہے ہیں. اور یہ وہ وقت آگے ہے کہ میں آپ عرض کروں کہ اب قرآن کی اس آیت کے مصداق اس ملک کی صفائی کا موسم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ظالموں کو ظالموں سے نہ مروائیں تو اس دنیا میں امن قائم ہے. ہم نے جو بیا تھا بیجا تھا, اب اس کے کاٹنے کا وقت ہے. اور یہ کاٹنے کی فصل کراچی سے شروع ہو چکی ہے. جس نے جو بویا تھا اس نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا باغ ہے, کوئی بندہ اپنے باغ کو, اور جو ہم نے تو اس کو اس کے نام پہ یہ مسجد کے طور پہ بنایا تھا, یہ اب صفائی کا عالم ہے. دعا صرف یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے اس ملک کے دفاع کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اگر ہم اس کے مار کام نہیں کرتے تو ہماری نسل بدل دے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگر تم ایسے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا. قرآن کے اندر آیات ہیں, میرے خیال ہفتہ بتائیں گے کہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا کہ جو اس کی تسلیم کرے, اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمیت کو تسلیم کرے. مجھے سکر جاتے ہیں قرآن کے بدل دے گا. ہم خوش قسمت لوگ ہیں, ہم سے سید الانبیاء کو میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں. ہم وہ واحد ملک ہیں کہ جہاں بشارتوں کی سرزمین ہے. ہم وہ واحد ملک ہیں کہ جہاں یہاں کے لوگوں کو کے لڑنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں. اس کے باوجود بھی اگر نہ کریں تو ہم پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. باخر دعوانا الحمدللہ.